السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لوگوں نے اللہ کے قدر کی جو حقیقت تھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہے کہ تمام زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لے گا آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کر. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی کیا ضرورت ہے؟ جس رب کی یہ قدرت ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جو عزت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدر جو پہچاننی چاہیے تھی اور جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی انہوں نے. شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. شریک اس کے لیے ہوتا ہے جو کمزور ہو، جو محتاج ہو، مدد کی ضرورت جس کو ہو. اللہ رب العزت سب سے بے نیاز اور اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں پوری دنیا اور آخرت، آسمان اور زمین، تو پھر اس کو شرک کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے آخر آیت میں آیت کی تدلیل جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے سبحانہ و تعالیٰ، تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاک ہیں ان کے غلط عقیدے سے، وہ تعالیٰ عما یشرکون، اور ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت اونچی ہے. یہ باب حقیقت میں مصنف نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، الامام محمد بن عبد الوہاب نے اس کو آخر میں ذکر کیا تھا کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل میں بیٹھ جائے. اسی وجہ سے علماء نے ہمیشہ ایسے ابواب یا ایسی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ہے کتاب العظمہ، ابو الشیخ اصبہانی ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اسی قسم کے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان کی پیدائش کی طاقت، اللہ تعالیٰ جو زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اس کو کس طرح پیدا کیا ہے، ان سب تفاصیل کو ذکر کیا ہے. مصنف نے بھی اس کو ذکر کر کے یہاں یہ معنی مقصود یہ ذہن میں بیٹھانا چاہا ہے کہ اللہ کی قدر ہم پہچانیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کوئی معنی عقلی طور پر بھی نہیں ہوتا ہے. شرعی طور پر تو مسئلہ ہے ہی، لیکن عقلی طور پر بھی آپ جانتے ہیں کہ شریک اس کے لیے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوا تو پھر عقل یہ نہیں مانتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو. کرے اس سے پہلے یہ بھی حدیث تھی، یتو اللہ السماوات والیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں کو قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. بید ہی امنا، اپنے داہنے ہاتھ میں. ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان الملک این الجبارون، میں مطلق بادشاہ ہوں. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کو بہت ہی طاقتور سمجھتے تھے؟ این المتکبرون، جو کبر کرتے تھے. الکبریا اور ادائی، سب سے بڑا ہونا میری یہ چادر ہے. وہ لوگ میری اس چادر کو کھینچ کر کے مجھے غصہ کرتے تھے. کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ ثم یطوی الارض السبع، پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کو لپیٹ لیں گے. ثم یاخذهن بشمالہ، پھر اپنے دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لیں گے. اور شمال کا لفظ یہاں استعمال اس وجہ سے ہوا ہے دوسرے ہاتھ کے معنی میں، لیکن دوسری حدیث میں اس کی تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ وہاں کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، یعنی یہ کہ دونوں ہاتھ کامل ہیں، نقص نہیں ہے. آدمی کا داہنا ہاتھ کامل ہوتا ہے، بائیں ہاتھ میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں، اس وجہ سے اس کو یمین کہا گیا. کلتا یدیہ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان الملک این الجبارون این المتکبرون. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مس سماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت کی ہتھیلی میں، لفظ جو آپ استعمال کریں گے کف کا لفظ ہے، فی کف الرحمن، رحمان کی ہتھیلی میں آسمانوں اور زمینوں کی مقدار ایسے ہی ہوگی لپیٹ کر کے جیسے ہم میں سے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ رکھ لے. یعنی اللہ کی قدرت یہ ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اتنی پہنائیاں اس کی وسعتیں، اتنی لمبائی، کیا لمبائی ہے آئے گا اس کا ذکر، کہ ایک آسمان سے ایک زمین سے آسمان تک 500 میل 500 سال تک چلنے کا فاصلہ ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال تک چلنے کا فاصلہ ہے. اس طرح ساتواں آسمان کے بعد عرش تک 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے. اس کے اوپر رب مستوی ہیں. اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہیں. اللہ کا علو, اللہ تعالیٰ کی بلندی, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کا دیکھ, اللہ تعالیٰ کی دیکھ بھال, اللہ تعالیٰ وہاں سے سب کی دیکھ بھال کرتا ہے اور سب کے اوپر رحم کرتا ہے, سب کو روزی دیتا ہے. یہ ہے قدرت اس رب کی, عظمت ہے اس رب کی. مسما اسی طرح دوسری روایت میں ہے, زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ میرے والد اسلم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس. ساتوں آسمان کی حیثیت کرسی کے مقابل میں, آپ جانتے ہیں ایک لفظ آیا ہے عرش کا الرحمن العرش استوا, اسی طرح وسع کرسی السماوات والارض, یعنی اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو چھائے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے ہے یا وسعت میں لیے ہوئے ہے. یہ معنی ہے وسع کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی تفصیل مس سماوات السبع فی الکرسی, ساتوں آسمان کرسی کی نسبت ایسے ہی ہیں, الا کدراہم سبع القیت فی ترس, جیسے ایک بڑا ڈھال ہو, ڈھال جو ہوتی ہے, ڈھال ہوتی ہے, ڈھال جس سے آدمی جنگ کرتے وقت اپنے کو, شاید آپ نے دیکھا ہو کہیں عجائب خانوں وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے, گول چکر کی طرح ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوئی چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اس کو گینڈے کے چمڑے سے بنایا جاتا ہے کیونکہ تاکہ اس پر گولی یا تلوار اثر نہ کرے, یہ کہتے ہیں. اور اس سے آدمی جب اس پر کوئی حملہ کرتا تھا تلوار سے یا نیزے سے تو اس سے بچتا تھا. تو وہ ترس ہے, اس میں 7 درہم ڈال دیے جائیں, اسی طرح کرسی کے مقابل میں ساتوں آسمان کی وسعت ہے, یعنی کرسی سب سے بڑی ہے. کرسی کیا ہے؟ جہاں تک حدیث میں آیا ہے جس کی تفصیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, تمام علماء نے ان سب چیزوں کو عقیدے میں ذکر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتے. ایک آدمی کو اب ایک انسانی فطرت ہے کہ عام آدمی بیٹھا ہو یہاں, ایک آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ذکر اذکار کر رہا ہے, آپ گزرے چلے گئے, کوئی اس کی حیثیت آپ کی نظر میں نہیں ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, انڈیا سے آیا ہے, پاکستان سے آیا ہے یا کہیں سے, بہت بڑا عالم ہے, تو یقیناً اس کی ایک اہمیت ہوگی, اس کی ایک احترام ہوگا, اس کے پاس لوگ آ کر کے اپنے مسئلے مسائل پوچھیں گے. ایک چیز ہوتی ہے آدمی کے صفات للہ المثل الاعلیٰ, اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال, لیکن سمجھ کو قریب کرنے کے لیے, تقریب فہم کے لیے بات کہی جائے گی کہ جب تک اللہ کو اسماء اور صفات کے ذریعے سے ہم نہیں پہچانیں گے, اللہ کو اس کے حق کے مطابق اس کی عزت اور اس کی قدر نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی عظمت کا یہ بیان ہے کہ جس رب کی کرسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ نے فرمایا. اور یہ چیز آپ ایک چیز سمجھیں اصولی, کہ صحابی کوئی ایسی بات کہیں جس کا تعلق غیب سے ہو, یعنی یہ کہ بغیر اللہ کے اور بغیر رسول کے خبر دیے وہ چیز کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی, یعنی قیامت کتنا ایسا ہوگا, یا آسمان میں فلاں چیز ایسی ہے, یا چاند کی دوری اتنی ہے, اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے صحابی سے, تو قطعی طور پر علماء نے کہا ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ایک علم جو ان کے ذہن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا اس کو لے کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور صحابہ کرام کا تقویٰ اور ورا, وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس کا علم پیارے رسول, یا غیب کی بات ہو جس کا علم پیارے رسول یا اللہ رب العزت کے ذریعے سے ان کو نہ ملا ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ چیز ثابت ہے کہ کہتے ہیں کہ الکرسی ہو موضع قدم الرب, کرسی اللہ رب العزت کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ جب دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے تو پھر عرش کی کیا پہنائی اور کیا وسعت اور کیا عظمت ہوگی, عرش اس سے بڑا. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, پھر اس کے بعد کرسی, پھر اس کے بعد اور کچھ ہو. یہ کرسی جو اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے, یہ بھی چیزیں ہمیں یقین رکھنی ہے کہ جو صفت قدم کی صفت پیارے رسول نے اللہ رب العزت کے ساتھ موصوف کیا ہے، تو وہ صفت ہمیں اس کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے قدم ہے، اللہ رب العزت کے کف ہے، کف الرحمن ہے، ہاتھ ہے، ید، اور لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے. جب جس چیز کا علم پیارے رسول کے ذریعے سے ہمیں نہیں ہوا، اس میں جب ہم داخل ہوں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر جو چیز نہیں جانتے ہو وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کہو کہ یہ اللہ کی بات ایسی ہے. نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا. تو کرسی کی جب یہ وسعت ہے کہ وہ ساتوں آسمان کو گھیرے ہوا سے کرسی ہے، اس سماوات اور ساتوں زمینوں کو گھیرے ہے، اور عرش اس سے بڑا ہے جس پر اللہ رب العزت مستوی ہیں، تو پھر اللہ کی عظمت کی کیا حیثیت، اللہ کی عظمت کی کیا مقدار ہوگی. اس وجہ سے یہ اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی کو چپ ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ عالم، اللہ اعز و اکرم. اسی طرح ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقہ ملقات بارض فلات، ساتوں آسمان کی حیثیت یا اس کی لمبائی اور چوڑائی یا اس کی مقدار کرسی کی نسبت سے ایسے ہی ہے جیسے ایک انگوٹھی کسی بڑے میدان کے میں ڈال دی جائے، بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. وہ فضل العرش علی الکرسی کا فضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ، اور عرش کی عظمت اور عرش کی بڑائی کرسی کی نسبت سے ایسے ہے جیسے اس انگوٹھی کی نسبت سے اس میدان کی بڑائی اور چوڑائی اور لمبائی. یہ ہے اللہ رب العزت کے سے متعلق جو صفات ہیں، اللہ سے متعلق جو صفات ہیں ان کی جب یہ حیثیت ہے تو پھر اللہ رب العزت کی کیا حیثیت ہوگی. اسی وجہ سے علماء نے ہر موقع پر اس مسئلے کو بہت ہی اہمیت دی. عقیدے میں اللہ رب العزت کے عالی اوپر ہونے کا ہمیشہ علماء نے باقاعدہ اس پر دلیلیں قائم کی. کتاب العلو للعلی الغفار علامہ ابن ذہبی کی یہ کتاب ہے کہ بہت سے لوگوں نے حقیقت یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ امت کا کی یہ تقدیر رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے مسائل میں امت نے اختلاف کیا، اور پیارے رسول نے اس کے بارے میں خبر بھی دی کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں وہی کچھ لینا ہے جو پیارے رسول نے دیا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے بعد کے لوگوں کو دیا. وہی طریقہ عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو، وہی طریقہ افضل ہے. امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے بعد میں 200 سال کے بعد اختلافات عقائد کے معاملے میں بھی ہوئے. ان سب آیات کی جس میں اللہ رب العزت کے عرش کا ذکر ہے، اللہ رب عرش کو بھی انہوں نے کہا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. بس ایک چیز ہے عرش، اگر ہم ثابت کریں گے اللہ کے لیے تو گویا اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھیے ایسی بات. ابو المعالی الجوینی بہت بڑے عالم، یہ نہ کہیں آپ کہ اتنے بڑے عالم کیسے غلطی کر سکتے ہیں. نہیں، انسان کا تقاضا دادا آدم اور ان سے بڑھ کر کے سب ہم لوگوں کی مطلب یہ ہے کہ لیے سب سے بڑے دادا اور پردادا وہی ہیں سب، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی تو ان کے بعد ان کی امت کے یا ان کے اولاد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف اگر کسی کا قول ملے تو اس کی غلطی میں یا اس کو غلط کہنے میں بھاگ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کی عزت ہم نہیں لے رہے ہیں یا ان کی ہتک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک غلطی ہے، ان کی ایک رائے ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. ابو المعالی جوینی، غزالی اور بڑے بڑے علماء ہر مذہب کے، اسی طرح حنبلی مذہب میں ابن عقیل جن کا بہت بڑا درجہ، ابن الجوزی بہت بڑا درجہ، انہوں نے بہت سے مسائل میں عقیدے کے تاویل کیا، انہوں نے صفات میں تاویل کیا. آپ سنتے ہوں گے کبھی کہ جہمیہ ہوئے، ماتریدیہ ہوئے، قدریہ ہوئے، معتزلہ ہوئے، اسی طرح کے بہت سے فرقے نکلے، اشاعرہ ہوئے. اشاعرہ کی نسبت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال ان سب میں فرقوں میں سے کسی نے تو کہا کہ بہرحال کسی صفت کا بھی اقرار نہیں کیا، بس اللہ اللہ ہے، رحمان رحیم، عزیز غفور، یہ سب صفت انہوں نے اس کا پورے طور پر انکار کر دیا، جن کا نام معتزلہ بھی رکھا گیا. جہم بن صفوان ایک تھا جس نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے ہم صفات کی تعین کریں گے یا صفات کا اس بات کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ بہت کافی کئی اللہ ہو گئے. عجیب بات ہے، آدمی ایک ہوتا ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، چور بھی ہوتا ہے، ڈاکو بھی ہوتا ہے، کئی صفتیں اس کے ہوتی ہیں. تو پھر ایک مخلوق کی جب کئی صفتیں ہیں اور صفت جو ہے اس میں صفت کمال بھی ہوتا ہے اور صفت نقص بھی ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ہو اس میں کوئی صفت نہ ہو تو بیکار رہے گا، اس کی کوئی اہمیت دنیا میں نہ ہوگی نہ آخرت میں. اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی صفت نہ رکھی جائے تو گویا اللہ تعالیٰ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، یا یہ کہ جیسے کہا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس ایک واحد ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس میں گمراہی ہوئی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اول پیدا کیا، پھر عقل ثانی ہوا، عقل ثالث. یہ سب حماقات امت میں آئیں. یقیناً ہم نے فلسفے میں یہ چیزیں پڑھی ہیں. ہدایت الحکمت جو خاص طور پر انڈیا پاکستان میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا. یہ ایک ایسی یعنی ایسی بات ہے جس کی قرآن سنت سے کوئی سند نہیں اور کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اسی طرح چل کر کے لوگوں نے انہی فلسفے کے چکر میں کہ اگر ہم اللہ کے لیے عرش ثابت کریں گے تو عرش گویا اللہ تعالیٰ گویا عرش کا محتاج ہے. اگر عرش گر پڑا تو اللہ گر پڑے گا. یہ سب باتیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں صرف اتنے ہی کہہ لینا ہے کافی جتنا اللہ نے ہمیں بتایا. بس اللہ نے اگر ہاتھ بتایا تو ہاتھ. اب اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ کے پیٹ بھی ہے تو پوچھیں گے ہم کہ کیا اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کے کلام میں کیا اللہ کے لیے پیٹ ثابت کیا ہے؟ اگر پیٹ ثابت کیا جائے تو کہا جائے، نہیں ہے تو جتنا ہمیں بتایا ہے ہمیں اتنے ہی بولنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے کف ہے، ہتھیلی ہے، اصحاب الرحمان ہے، اتنے ہی کہنا ہے. اب پہنچا کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، بغل ہے، خالی ہے، بال ہے، لا سمح اللہ، یہ سب چیزیں بہرحال یہ اللہ کے اوپر افتراء ہو جاتی ہیں. جتنا کچھ بتایا ہے وہ عالم الغیب ہے، جس غیب کی خبر وہ ہمیں دے دیے ہے جتنے کی، اسی حد تک ہمیں کہنے کا حق ہے. بڑھ کر کے کہیں گے تو وہ افتراء اللہ اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اختلافات ہوئے، لوگوں نے کہا کہ نہیں، عرش پر مستوی ہونا اللہ کے لیے ثابت نہیں کریں گے، کیونکہ عرش گویا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ بیٹھا ہے اور اس کا محتاج ہے، جیسے آدمی کرسی پر محتاج، اس کرسی کا محتاج ہوتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا وجود تھا. اللہ کا وجود کہاں تھا؟ پھر اس کے بعد ثم استوی علی العرش، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے، یعنی مستوی کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ نے استقرار حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، جیسے بتایا کہتے ہیں فلان استوی علی السریر، لیکن اب وہ کیا ہے، بیٹھا ہے، کس حیات میں ہے، ٹیک لگا کر کے یا دائیں یا بائیں، کچھ بھی اس کیفیت میں داخل ہونے کی ہمیں حق، کسی کیفیت میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم عرش ثابت کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ لفظ انہوں نے بول دیا، کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر عرش گر پڑا تو گویا اللہ تعالیٰ بھی گر پڑے گا. یہ کہاں سے ہم کہیں گے؟ نہیں. اسی طرح ابو المعالی جوینی، جن کو امام الحرمین کہا جاتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ، ہم یہ چیز ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ہر شخص کا احترام بجا لاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کسی کی برائے اگر اللہ کے رسول اللہ کے کلام کے خلاف پڑھ رہا ہے تو اس کو نہ لینا واجب ہے. صحابہ کرام نے اللہ کا کلام سن کر کے استوی علی العرش، یا اللہ تعالیٰ آسمان پر اوپر ہے، عالی ہے، اس پر ایمان لائے. پیارے رسول سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیسے استوا کیا، یا اس میں ان کو شبہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے لیے استوا کیسے ہوگا. نہیں، اسی طرح ہمیں بھی سیدھا سادھا ایمان لانا ہے. ابو المعالی جوینی نے انکار کیا اس کا حقیقت میں، اور کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اشاعرہ نے بھی یہ بات کہی. آج کل جو عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے، اشعری عقیدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حقیقت کے ساتھ بھی اس کا ہونا ضروری ہو. نہیں، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کم ہی لوگ حق پر ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، تمام انبیاء کے زمانے میں جتنے انبیاء آئے وہ چند افراد تھے، نبی واحد، اس کے بعد پھر ان پر چند افراد ایمان لانے والے آئے، اور وہ بھی کمزور. ارازل عبادی الرائے، لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہم میں جو کم درجے کے ہیں اور یہ کم عقل کے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کم درجے کے لوگ اور کم عقل کے لوگ. اسی طرح اسی وجہ سے انہوں نے طاقت بھی استعمال کیا، کتنے انبیاء کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت زکریا کے بارے میں ہے کہ آرے سے ان کو چیر دیا گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت. تو یہ کہنا کہ نہیں، جیسے کہ اچھے اچھے بزرگوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آج کل اکثر دنیا میں یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، یہی صحیح ہے. یہ بات سب سے غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کی بات کے خلاف پڑھو گے، اللہ کے کلام کے خلاف. صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سمجھایا اور صحابہ کرام نے جو سمجھا اس کے خلاف پڑھ رہا ہے. اس وجہ سے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش آسمان اور کرسی کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ نیچے ہے اور نہ گندی جگہ پر ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. لیکن سب نہیں ہے. اس میں ابو العز حنفی ایک عالم ہے، انہوں نے عقیدہ تحاویہ کی شرح لکھی ہے، تحاوی امام تحاوی، وہ بھی حنفی عالم محدث، لیکن عقیدہ انہوں نے امام بوہنی پر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت صاف لکھا ہے. چند دو ایک اشیاء کے اختلاف کے بعد تمام مسائل جو سلف کے عقائد رہے ان کا ذکر کیا ہے اس میں، اس کی شرح میں ابو العز حنفی، ابن ابو العز حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ ابو المعالی الجوینی جو امام الحرمین تھے سبحان اللہ، وہ ان کا درجہ لقب یہ تھا کہ حرم کے سب سے حرمین کے سب سے بڑے عالم، ایک درجہ تھا کسی زمانے میں جو ان کی رائے کے مطابق حرم کی چیزیں یا حرم کے مسائل حل ہوتے تھے، امام الحرمین ان کا لقب ملا. بہرحال انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے، میں نے لکھا ہے علم کہ بیٹھ کر کے اپنے مجلس میں وہ یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عرش پر نہیں ہے، تو ایک آدمی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم اپنی فطرت کو کیا کریں گے، اپنی فطرت کا کیا کریں گے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ نیچے نہیں ڈالتا ہے، نہ دائیں کرتا نہ بائیں کرتا، ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ فطرت ہے، انسان اور حیوان کی بھی فطرت ہے. اگر ہمیں ایمان ہے پیارے رسول کی حدیث پر تو آپ کو وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استسقاء کے لیے جا رہے تھے، استسقاء پانی طلب کرنے کے لیے، دعا کرنے مانگنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، استسقاء کے لیے، تو دیکھا راستے میں چیونٹی تھی، وہ پیر کو اوپر اٹھا کر کے، اپنی پیٹھ کو نیچے کر کے، پیر اوپر اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے استسقاء کر رہی تھی، دعا طلب کر رہی تھی. حضرت عثمان نے کہا ارجعوا فقد کفیتم بدعائے غیرکم، چلو تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی دعا قبول ہوگی، اب تمہیں بارش ملے گی. چیونٹی جو تھی، اور آپ یہ یقین سمجھیں، لوگوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کسی مصیبت کے وقت، یعنی بتایا لوگوں نے، لکھا ہے بغداد میں ایک مرتبہ آگ لگی کسی بڑے باڑے میں گائے اور بھینس کے، تو لکھا ہے انہوں نے کہ وہ لوہے سے گھرا ہوا تھا، آگ لگی اس میں، جانور گائے اور بھینس جو بھی جانور تھے سر اٹھا کر کے اوپر چیخ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ فطرت ہے، ایک فطرت ہے حیوان کی. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اپنی فطرت کا، کہ جب ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہمارا دل بھی اوپر جاتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا ہے، ہاتھ بھی ہم اٹھاتے ہیں تو اوپر اٹھاتے ہیں، تو اور ہمارے دل میں جو طلب ہوتی ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، ایسا مانو تو اوپر سے کوئی چیز آئے گی یا اوپر والا ہی قبول کرے گا، تو اس فطرت کا ہم کیا کریں گے؟ تو اپنے سر کو وہ پیٹنے لگے. ابو المعالی الجوینی جو بہت بڑے عالم اور امام الحرمین کا لگا، کہتے ہیں حیرن الحمدانی حیرن الحمدانی، ہمیں حیرت میں ڈال دیا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہیں ملا. تو یہ چیز ہے فطرت کی، فطرت وہی دین فطرت کا کی دلیلیں بھی اسی طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر رہنے کی دلیلیں اس قدر ہیں، یعنی سات جگہ تو الرحمن العرش استوا ہے کہ الرحمن جو ہے عرش پر مستوی ہے، اسی طرح فی السماء الہٌ وفی الارض الہٌ، الہ معنی معبود، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فوقیت کا کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ چیز اللہ کی عظمت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصوص اللہ تعالیٰ کے وارد نازل کردہ آیات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال صحیحہ کے خلاف پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے. کتنے لوگ بھی اس کا عقیدہ رکھتے ہوں یا کتنے بڑے لوگ بھی اس کا عقیدہ رکھتے ہوں تو یہ عقیدہ یقیناً غلط ہے. اس کے غلط کھانے میں باک نہیں ہونا چاہیے, شرم نہیں, ہمیں حیا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. ہمیں یہ دین کا مسئلہ ہے, اعمال کے معاملے میں تساہل یہ کوئی یعنی کم درجے کا ہے, لیکن عقیدے کے معاملے میں تساہل یہ چیز زیادہ گمراہی کا باعث بن سکتی ہے. اس وجہ سے علماء نے اس پر ہمیشہ زور دیا ہے, کتاب العظمہ لکھا, اسی طرح کتاب التوحید جتنی لکھی گئی ہیں, توحید کی کتابیں ابن خزیمہ ہیں, البیحقی ہیں, امام بیحقی ہیں, صابونی ہیں, عقیدت السلف, جس کسی نے بھی اس مسئلے کو چھیڑا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رد الجامعہ, سب نے اس مسئلے پر خاصا زور دیا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فوق ہیں اور فوق العرش ہیں, مستوی ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ جب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر جب پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا کا مطلب کیا ہوا تو کہا استوا کے معنی استولا, اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا عرش پر. یہ بھی ایک غیر مفہوم بات ہے, کیونکہ استیلا یا قبضہ کرنا اسی حالت میں ہوگا جبکہ اللہ کا کوئی منافس, اللہ کا کوئی مقابل ہو, اللہ سے کوئی چھین رہا تو اللہ تعالیٰ نے قبضہ کر لیا اپنی طاقت سے. پھر صرف عرش پر کیوں استولا کیا؟ زمین آسمان سب کچھ استولا ہونا چاہیے, استوا علی الارض بھی ہونا چاہیے, استوا علی السماء, یہ سب پر تو قبضہ ہونا چاہیے. اللہ نے صرف عرش پر قبضہ کیا. یہ چیز نہ عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے نہ لغوی طور پر سمجھ میں آتی ہے. علماء نے اس کا بہت کچھ رد کیا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں یہ عقیدہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش تمام مخلوقات سے بڑا بنایا, اس کے نیچے کرسی اس سے چھوٹی, ان دونوں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس کا عقیدہ, یہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے خلاف اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو یقیناً یہ کتاب اور سنت کے خلاف اور صحابہ کرام اور سلف کے عقیدے کے خلاف ہے.
صاحب, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تو عام مسلمان ایمان لاتا ہے, لیکن وسوسہ اور خیال آئے تو پھر اس کے بارے میں کیسے بات کریں؟
وسوسہ آئے ایک چیز ہے. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں وسوسہ آئے تو شاید اس وسوسے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے من خلق السماء, کس نے اس آسمان کو پیدا کیا, تو دل جواب دیتا ہے آدمی کا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا. من خلق الارض, من خلق الانہار, سب کا جواب تو دے لیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. پھر آگے چل کر کے کہتا من خلق اللہ, یہ شیطان کا وسوسہ تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. تو یہاں جب پہنچے تو شیطان استعاذہ شیطان سے کر کے اور اس کے بعد آگے سوچنا چھوڑ دیں, کیونکہ اگر سوچنے لگے گا, یقیناً اگر عالم ہے تو اس کو سوچنے کا حق ہے, سوچ سکتا ہے. وہ کہے گا کہ جیسے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی ذات ہونی ضروری ہے جہاں جا کر کے جس نے سب کو پیدا کیا ہو. مان لیجئے کچھ لوگ ایسے بھی ماننے والے ہیں کہ اللہ نے ایک کو پیدا کیا, اس نے دوسرے کو پیدا کیا, اس نے تیسرے کو پیدا کیا, تیسرے نے پوری دنیا کو پیدا کیا. وہ بھی فلسفہ کے لوگ بھی مانتے ہیں, فلسفہ کے ماننے والے بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر کے ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور اس نے سب کو پیدا کیا. یہ عقلی طور پر ثابت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر گمراہی آتی ہے اور صفات میں اور آتی ہے گمراہی. عقل اول, عقل صالح, عقل عاشر, یہ سب غلط باتیں جو آئی ہیں یہ یونان سے لی گئیں اور مسلمانوں میں اس کا رواج دیا گیا, یہ چیزیں غلط ہوئیں. لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک مرحلے میں آپ کو یہ کہنا ضروری ہے, ورنہ عقلی طور پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس نے فلاں کو پیدا کیا, اس نے فلاں کو پیدا کیا, پھر الٹ کر کے آ کر کے جو مخلوق ہے وہ خالق ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دور اور تسلسل ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں, کہتے ہیں یہ تسلسل ضرور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اس کو پیدا کیا, اس نے اس کو پیدا کیا, اس نے یہ مالا نہایا جس کی کوئی حد نہ ہو. ایک حد ایسی آئے گی جس کو یہ کہنا ہوگا کہ اس نے سب کو پیدا کیا, وہی اللہ. لیکن اس اللہ کی ذات اور اس کے صفات کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. عقل سے اگر ہم پہچان سکتے ہیں تو عقل بھی لگانی ہے, لیکن ہر جگہ عقل لگانا اور یہ کہنا کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا, یہاں گمراہی ہو جاتی ہے. پیارے رسول کی ہدایت کے مطابق یہ کہنا ہوگا کہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد یہ چیز سوچنا آدمی چھوڑ دیں. اور یہ بھی چیز جاننی چاہیے کہ لوگوں نے کتنی بھی ترقی کر لی، علم الانسان ما لم يعلم، صرف چند چیزوں کو معلوم کیا ہے. اس کے علاوہ صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے یا اقوال سلف میں، عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے اقوال میں یہ چیز دیکھی جائے، تو یہ اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ آسمان میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جس کا ذکر تو کرتے ہیں وہ لوگ، جیسے آسمان اور یہ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جن کے وجود کا علم اب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. یہ چند چیزیں معلوم ہوئی ہیں اور خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس قدر ہم چیزیں جانتے ہیں ان کو جان لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو چیز جانے ہیں نہ جانی ہوئی چیزوں کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہے. روزانہ ایک نئی چیز ان کو ملتی ہے، کبھی مریخ پہ جاتے ہیں، کبھی زہرا، کبھی عطارد، اور کبھی اور کچھ اس طرح کے نئی چیزوں کا اکتشاف کرتے ہیں. فوٹوؤں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کی گیند یا کروی زمین کے نسبت اسی طرح اور ہزاروں لاکھوں آپ کو فوٹو میں نظر آتا ہے جو چیز جہاں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ وہ اخلاق مالا تعلمون، اللہ تعالیٰ ایسی چیز ابھی پیدا کرتا ہے جس کو تم نہیں جانتے. یہ خالی آسمان دنیا جو نچلا آسمان اور زمین کے درمیان کی بات ہے، اس کے بعد آسمان میں اللہ تعالیٰ نے